الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم بزرگان محترم برادران گرامی قرآن پاک کی نہایت مشہور سورت سورہ اخلاص پڑھی گئی. یہ سورت ان تین چھوٹی سورتوں میں سے ایک ہے جو ہر مسلمان کو یاد ہے. شاید ہی کوئی ایسا ہوگا جس کو یاد نہ ہو. اب اس سورت میں اللہ تعالیٰ کا پیغام کیا ہے, کیا فرمانا چاہتے ہیں, اس کو سمجھنا بہت اہم بات ہے. یہ سورت الفاظ کے اعتبار سے تو چھوٹی ہے, معنی اور مطلب کے لحاظ سے بہت بڑی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ ایک تہائی قرآن کے برابر ہے. ایک تہائی قرآن کے برابر ہونے کا مطلب کیا ہے؟ ایک مطلب تو یہ ہے کہ اس سورت کی اگر تلاوت کی جائے تو ایک تہائی قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. یہ مطلب بھی صحیح ہے اور حدیث میں خود بیان ہوا ہے کہ اس سورت کی تلاوت کی جائے تو تہائی قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. ایک حدیث میں ہے, اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ لوگ جمع ہو جائیں, میں تہائی قرآن پڑھوں گا. لوگ جمع ہوئے تو آپ نے سورہ اخلاص پڑھی. فرمایا یہ ایک تہائی قرآن کے برابر ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے, ترمذی کی حدیث ہے کہ اس کا ثواب ایک تہائی قرآن کے برابر ہے. ایک دوسرا مطلب ہے, وہ بھی مراد ہے, دونوں مراد ہیں. دوسرا مطلب یہ ہے کہ دین کی بنیاد دو چیزوں پر ہے. دو چیزوں کا مجموعہ دین ہے, ایک ہے عقائد اور دوسری بنیاد ہے اعمال. عقیدے اور اعمال ملتے ہیں تو دین بنتا ہے. عقیدے بہت سے ہیں لیکن تین عقیدے نہایت بنیادی ہیں. تین عقیدے نہایت بنیادی ہیں, ایک ہے توحید, دوسرا عقیدہ ہے رسالت, تیسرا عقیدہ ہے یوم آخرت. یہ تین عقیدے بنیادی ہیں اور اہم ہیں. تو اس صورت میں توحید کا بیان ہے تو خلاصہ یہ ہے کہ تین عقیدوں میں سے ایک عقیدہ اس میں بیان کیا جا چکا ہے. اس لحاظ سے ایک تہائی قرآن کے برابر ہے. ایک اور روایت ہے, ایک صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا, یا رسول اللہ مجھے سورہ اخلاص سے محبت ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا, سورہ اخلاص کی محبت تم کو جنت لے جائے گی. سورہ اخلاص کی محبت جنت لے جائے گی مطلب یہ ہے کہ سورہ اخلاص میں جو مضمون بیان ہوا ہے وہ مضمون تمہارے اندر ہو, وہ بنیادی بات تمہارے اندر ہوگی تو وہ تم کو جنت لے جائے گی. سعید بن مسیب رحمہ اللہ کی روایت ہے, وہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے اس کے لیے جنت میں ایک محل تیار ہوگا, جو 20 مرتبہ پڑھے اس کے لیے 2 محل تیار ہوں گے, اور جو 30 مرتبہ پڑھے اس کے لیے 3 محل تیار ہوں گے. حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے, واللہ یا رسول اللہ اذن لنکثرن قصورنا, قسم ہے اللہ کی یا رسول اللہ اگر یہ بات ہے تو ہم سورہ اخلاص پڑھتے رہیں گے اور جنت میں اپنے محل بناتے رہیں گے. سورہ اخلاص کثرت کے ساتھ پڑھتے رہیں گے اور محل بہت زیادہ بناتے رہیں گے. آپ نے فرمایا, اللہ اوسع من ذالک, تم جس قدر بھی پڑھو محل بناؤ اللہ کی طاقت اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے. یہ نہیں ہے کہ تم 1000 مرتبہ پڑھو تو اللہ محل نہیں بنائیں گے, نعوذ باللہ. تم جتنی چاہے تلاوت کرو اللہ محل بناتے رہیں گے, اللہ کی طاقت کہیں زیادہ وسیع ہے. تو یہ نہایت اہم سورت ہے. اس سورت کا شان نزول کیا ہے؟ ایک مرتبہ مشرکین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا, انصب لنا ربک, آپ اپنے رب کا نسب بیان کیجئے. رب کا نسب کیا ہے, خاندان کیا ہے, رب کا باپ کون ہے, قبیلہ کیا ہے, خاندان کون ہے؟ مشرکین نے یہ سوال کیا تھا, اور یہی سوال مدینہ کے یہود نے بھی کیا تھا. یہ سورت مکی ہے. علماء لکھتے ہیں مدینہ کے یہود نے جب سوال کیا تو یہ سورت دوبارہ نازل ہوئی, اس طرح سے یہ مدنی بھی ہے. تو 2 خصوصیتیں ہو گئی, اصلاً تو مکی سورت ہے. بعض لوگوں نے یہ پوچھا کہ آپ کا رب کیسا ہے, کون ہے, سونے کا ہے یا چاندی کا ہے؟ اس پر اللہ نے یہ سورت نازل کی, اور اللہ تبارک و تعالی کی جو صفتیں ہیں, اس کی جو ذات ہے, جو شان ہے, اس کو بیان کیا گیا ہے. قل هو اللہ احد, اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے وہ اللہ ایک ہے. اللہ الصمد, اللہ بے نیاز ہے, سارے اس کے نیاز مند ہیں. لم یلد ولم یولد, نہ اس نے کسی کو جنا ہے, نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے. وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ, اور کوئی اس کا ہمسر نہیں, جوڑا نہیں, وہ بالکل تنے تنہا ہے اپنی ذات اور اپنے صفات میں. یہ تو ترجمہ ہوا. اب اس میں مضمون کیا بیان ہوا ہے؟ قل ہو اللہ احد. آپ کہیے, علماء لکھتے ہیں لفظ قل میں ہمارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبری کو بیان کیا گیا, آپ کی رسالت کا بیان ہے. قل آپ کہیے, میں آپ سے کہتا ہوں آپ اپنی امت سے کہیے, آپ میرے پیغمبر ہیں, واسطہ ہیں, قاصد ہیں, رسول ہیں, میں آپ سے کہتا ہوں آپ کہیے قل ہو اللہ احد. تو دیکھنے میں صرف دو لفظوں سے یہ مرکب ہے, دو حرفوں سے یہ لفظ بنا ہے, لیکن آپ کی پیغمبری بیان کی گئی ہے, آپ کی رسالت کا بیان ہے. میں آپ سے کہتا ہوں آپ بندوں سے کہیں قل ہو اللہ احد. وہ جس کے تعلق سے پوچھا گیا کہ اس کا نسب کیا ہے, اس کا نسب کیا ہے, اس کی حقیقت کیا ہے, سونے کا ہے, چاندی کا ہے, اس کے تعلق سے کہیے وہ اللہ ایک ہے, اکیلا ہے. ہوا, علماء نے لکھا ہے ہوا کا معنی شان کا ہوگا. آپ کہیے شان یہ ہے کہ اللہ ایک ہے, شان یہ ہے, اس کی یہ شان ہے. احد وہ ایک ہے. ایک ہونے میں بھی بہت اونچی بات کہی جا رہی ہے. خود اللہ کے 99 ناموں میں ایک ہونے کے لیے دو لفظ ہیں, 99 ناموں میں احد بھی ہے, واحد بھی ہے. احد بھی ہے, واحد بھی ہے, لیکن واحد کی جگہ احد کو استعمال کیا گیا. مفسرین فرماتے ہیں کہ احد کے معنی اور مطلب میں اور گہرائی ہے. قل ہو اللہ احد, شان یہی کہ اللہ ایک اکیلا ہے. یہاں لفظ اللہ کو سمجھیے, اللہ کیا ہے؟ علماء لکھتے ہیں اللہ کہتے ہیں اس ذات کو جس میں ساری خوبیاں جمع ہیں اور اس میں کوئی عیب نہیں ہے. ساری خوبیاں جمع ہیں, اس میں کوئی بھی عیب نہیں ہے, نہ وہ عیب ہے جو مخلوق کے لیے ہے, نہ وہ عیب ہے جو خالق کے لیے ہے. کوئی عیب نہیں, ہر عیب سے پاک. یہی جملے سبحان اللہ الحمدللہ میں بھی کہے گئے ہیں. سبحان اللہ کا معنی ہے ہر عیب سے پاک ہے, الحمدللہ کا معنی ہے اس میں ہر طرح کی خوبی ہے. جیسے ایک شخص بہت زیادہ علم والا ہے, اللہ نے علم سے نوازا ہے, اگر اس کے علم کی تعریف کی جاتی ہے وہ اس کی تعریف نہیں اللہ کی تعریف ہے. اس میں علم اللہ کی طرف سے, اللہ کے دینے سے آیا ہے. کوئی بہت عقل مند ہے, اس کی عقل مندی کی تعریف ہو رہی ہے, وہ اس کی تعریف نہیں اللہ کی تعریف ہے. پھول میں جو رنگ ہے وہ پھول کی تعریف نہیں اللہ کی تعریف ہے, اس میں جو خوشبو ہے وہ پھول کی تعریف نہیں اللہ کی تعریف ہے. رنگ بھی اس نے دیا, خوشبو بھی اس نے دی. کوئی خوبصورت ہے, اس کی خوبصورتی پر بھی تعریف اللہ کی ہوگی. بظاہر ہم تعریف کر رہے ہیں مخلوق کی, لیکن مخلوق میں کوئی بھی مخلوق ہو کسی میں کوئی ذاتی کمال ہے ہی نہیں. ذاتی کمال کسی میں کچھ نہیں ہے, جو کوئی کمال ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے. ایسے ہی محنت سے جو کمال پیدا ہوتا ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے. اگر اللہ اسے وہ توفیق نہ دیتے نہ محنت کرتا نہ صلہ ملتا. اس لیے اللہ کہتے ہیں اس ذات کو جس میں ساری خوبیاں ہیں اور جس میں کوئی عیب نہیں ہے. اسی لیے اللہ کا معبود برحق ہونے کا حقیقی نام اللہ ہے. معبود برحق کا حقیقی نام اللہ ہے. رحمان ہے, رحیم ہے, مالک ہے, باسط ہے, معز ہے, مذل ہے, سمع ہے, بصیر, یہ سب صفاتی نام ہیں, اس کی خوبیاں ہیں. حقیقی نام اللہ ہے جس میں ساری خوبیاں جمع ہیں, اس میں کوئی عیب نہیں ہے. احد, احد اکیلا ہے, یگانہ ہے. اکیلا اور یگانہ کیسے, کس طریقے سے؟ مفسرین لکھتے ہیں ایک تو عدد میں, تعداد میں, عدد اور تعداد میں اللہ کی طرح سے کوئی ہے ہی نہیں. وہ واجب الوجود ہے, ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ رہے گا. غیر مسلمین اور عرب کے مشرکین بھی اپنے خدا کو رب کہتے تھے, اپنے خدا کو رب کہتے تھے, لیکن بہت سے تھے, اللہ نہیں کہتے تھے. عرب کے مشرکین بھی معبود برق اللہ کو اللہ ہی کہتے تھے, اپنے معبودوں میں سے کسی کو اللہ نہیں کہتے تھے. وہ جانتے تھے اللہ کسے کہتے ہیں. عرب کے مشرکین جانتے تھے کہ ہمارے معبودوں کو اللہ کہنا درست نہیں ہے, ہاں رب کہتے تھے. اس لیے فرمایا احد, یعنی عدد میں کوئی اس کا شریک نہیں, وہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا, اور کوئی بھی نہیں ہے ایسے. شروع سے اور آخر تک بس یہ ایک اہم بات بتائی گئی. دوسری بات, احد صفت میں, مقام میں, منصب میں, مرتبہ میں, مشرکین اللہ کو مانتے تھے, اللہ کے ساتھ بہت سے خداؤں کو مانتے تھے, بہت سے خداؤں کو وہ اللہ کے طور پر نہیں مانتے تھے, رب ہونے کے طور پر مانتے تھے. لہذا کہتے تھے علم کا یہ خدا ہے, رزق کا یہ خدا ہے, بارش کا یہ خدا ہے, اولاد دینے کے لیے یہ خدا ہے, حاجت پوری کرنے کے لیے یہ خدا ہے. انہوں نے تقسیم کر رکھی تھی. قرآن نے کہا ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار, کیا یہ بہت سارے بکھرے ہوئے خدا بہتر ہیں یا ایک واحد قہار؟ بکھرے ہوئے بہت سارے خدا بہتر ہیں یا ایک واحد قہار؟ ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. لہذا جیسے معبود برحق ہونے میں کوئی اس کا شریک نہیں, ایسے ہی صفات میں کہ رزق اسی کی طرف سے, علم اسی کی طرف سے, خوبصورتی اسی کی طرف سے, بارش اسی کی طرف سے, اولاد اسی کی طرف سے, ساری حاجت روائی وہی کرے گا, اس کے علاوہ کوئی حاجت روا ہو ہی نہیں سکتا, مشکل کشا ہو ہی نہیں سکتا. یہ مضمون ہمارے دل و دماغ میں آئے. تو دو باتیں ہوئی, احد عدد میں تعداد میں کوئی شریک نہیں, احد مقام و مرتبہ میں, منصب میں, صفات میں کوئی شریک نہیں. اور تیسری بات ہے, کبھی آدمی خاندان سے, کنبہ سے, اپنے قبیلے والوں سے بڑا بنتا ہے, اس کو طاقت حاصل ہوتی ہے, اور خاندان اور قبیلہ جتنا بڑا ہوگا اس میں اس قدر مضبوطی آئے گی, اسی قدر وہ اپنے آپ کو مضبوط شمار ہوگا. یہاں اس کی جڑ کاٹ دی گئی. مخلوق کے اعتبار سے بڑا خاندان ہونا ہو سکتا ہے خوبی کی بات ہو، لیکن اللہ کے لیے عیب کی بات ہے، اللہ کے لیے عیب کی بات ہے. فرمایا لم یلد ولم یولد، اللہ کا نسب پوچھتے ہو؟ اللہ کا نسب کیا ہے؟ اللہ ابو فلان نہیں ہے، اللہ ابن فلان نہیں ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے. ابو فلان ابن فلان اللہ کے تعلق سے کہا ہی نہیں جائے گا. لہذا جڑ کاٹ دی گئی کہ لم یلد ولم یولد، اس نے نہ جنا ہے نہ وہ کسی کا والد ہے، نہ وہ جنا گیا ہے نہ وہ کسی کا بیٹا بیٹی ہے، کسی کی اولاد نہیں ہے. تو خاندان ہونے کے اعتبار سے جو مقام اور قوت حاصل ہوا کرتی ہے اس کو بھی ختم کر دیا گیا. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کے دوست احباب چاہنے والے مددگار بہت سے ہوتے ہیں، اس اعتبار سے بھی قوت حاصل ہوتی ہے. بہت سے اس جیسے ہیں، اس کے مددگار ہیں، اس کے حامی ہیں، دوست احباب ہیں. یہاں بھی جڑ کاٹ دی گئی، ولم یکن لہ کفواً احد، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے، برابر نہیں ہے، اور کوئی اس کا مددگار ناصر حامی نہیں ہے، وہ ہر اعتبار سے احد ہے. یہ بات بتا دی گئی اور واضح طور پر بتا دی گئی. اس لیے لفظ احد، قل ہو اللہ احد، کہیں اے پیغمبر شان یہ ہے اللہ جس میں ساری خوبیاں ہیں، جس میں کوئی عیب نہیں ہے، احد ہے ہر لحاظ سے. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، ساری کائنات اس کی نیازمند ہے. علماء لکھتے ہیں قل ہو اللہ احد، یہ جو لفظ احد ہے اس میں تردید ہو گئی، رد کر دیا گیا مجوسیوں کو. جو مجوسی ہوتے ہیں آگ کی پوجا کرنے والے، ان کے یہاں دو خدا ہیں، ایک ہے خیر کا خالق اور ایک ہے شر کا خالق. خیر کے خالق کو وہ یزدان کہتے ہیں، شر کے خالق کو اہرمن کہتے ہیں. کہہ دیا گیا اللہ ہی سب کچھ ہے، وہی خالق خیر ہے، وہی خالق شر ہے، بیدی الخیر و شر، سب کچھ وہی ہے، اسی کے ہاتھ میں ہے. اس لیے دو خدا نہیں. مجوسیوں کی تردید ہو گئی اور مشرکین کی تردید ہو گئی جو کروڑوں کو خدا مانتے ہیں، ایک دو نہیں کروڑوں کو خدا مانتے ہیں. اور یہ اب کی بات نہیں ہے، ایام جاہلیت بلکہ اس سے پہلے سے یہ بات چلی آ رہی ہے. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، ساری کائنات اس کی نیاز مند ہے، اللہ بے نیاز ہے. تو لفظ احد میں جو بات بتائی گئی اور واضح طور پر اس کو پیش کیا جا رہا ہے، صمد ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے اور ساری کائنات اس کی محتاج ہے. الصمد میں یہ بات بھی آ گئی کہ صفات میں کوئی اس کا شریک نہیں. جب وہ کسی کا محتاج نہیں تو بارش دینے میں، اولاد دینے میں، رزق دینے میں اور دنیا بھر کی ضرورتیں پوری کرنے میں وہ کیسے کسی کا محتاج ہو سکتا ہے؟ اللہ الصمد، اور ساری کائنات اسی کی محتاج ہے. تو اس کے علاوہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے. نہایت نازک وقت ہے. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے، شیطان نے ترکیب سمجھائی کہ ایسی آگ دہکائی جائے کہ آسمان کی خبر لائے، لہذا بہت اوپر تک بھی اس آگ کے اوپر سے کوئی پرندہ اڑ جاتا تو بھون کر نیچے گر جاتا. آگ تو تیار ہو گئی، اب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس میں ڈالنا ہے, ڈالے کن, اس لیے کہ جو بھی لے جائے گا وہ جلے گا. آپ تو بہت دور تک جلانے والی ہو گئی, تو شیطان نے دوسری ترکیب سمجھائی, من جنیق میں, جس سے توپ, جس کو توپ کہتے ہیں, جس سے گولی چلاتے ہیں, اس میں بٹھا کر ان کو پھینک دیا جائے, من جنیق سے ان کو پھینکا جائے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو من جنیق میں بٹھا دیا گیا اور کئی کلومیٹر دور رکھ کر ان کو پھینکا جا رہا ہے, بالکل تیار ہیں. ایسے وقت میں سیدنا جبرائیل آتے ہیں, آ کر پوچھتے ہیں, ابراہیم مدد کے لیے حاضر ہوں بتائیے, مدد کے لیے حاضر ہوں بتائیے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, مدد کا سراپا محتاج ہوں, اما الیک فلا, مدد کا سراپا محتاج ہوں لیکن تمہاری طرف سے نہیں, اللہ کی طرف سے, تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے. بتائیں یہ توحید کی حقیقت ان کی گھٹی میں کیسے آئی, ان کی رگ رگ میں کیسے آئی, کہ ایسے سخت وقت میں علماء سے پوچھیں گے تو کہیں گے کہ ظاہری مدد لینا جائز ہے, ظاہری مدد لینا درست ہے, لیکن کہہ رہے اما الیک فلا حاجت لی, جہاں تک تمہاری بات ہے کوئی ضرورت نہیں, میں اللہ کی مدد کا محتاج ہوں. چنانچہ آگ میں وہ ڈالے گئے اور آگ گل اور گلزار ہو گئی, گل اور گلزار ہو گئی, بردوں و سلامہ ہو گئی. یہ ہے اللہ الصمد, لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. لم یلد ولم یولد میں یہود و نصارہ کی تردید ہو گئی, یہود حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں اور نصارہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا یا اللہ کہتے ہیں, اور مشرکین کی بھی تردید ہو گئی, ان کا بھی رد ہو گیا جو فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہتے تھے. وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ, اور کوئی اس کا ہمسر نہیں, اس کا جوڑا نہیں ہے, وہ ہر اعتبار سے تنے تنہا ہے. تو یہ مضمون ہے جو میں نے مختصر کر کے پیش کیا. تو اب اس کا خلاصہ کیا ہے, جو بات میں نے شروع میں بیان کی, اللہ تبارک و تعالی اس میں تہائی مضمون بیان کیے ہیں, توحید کا بیان اس میں ہے. تو یہ سورت ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ, تلاوت کرتے ہیں, سنتے ہیں, تو تلاوت کے ساتھ اس کا مضمون بھی ہمارے دل و دماغ میں اترے, رگ رگ میں اترے. آج بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بہت سے ہمارے مسلمان ایسے ہیں جو قبر کے آگے پیشانی جھکاتے ہیں, سجدہ کرتے ہیں اور جھکتے ہیں. ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں, پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات, پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات, جب جھکا تو غیر کے آگے نہ من تیرا نہ تن, جب جھکا تو غیر کے آگے نہ من تیرا نہ من, نہ من تیرا ہے نہ تن تیرا ہے, نہ دل تیرا ہے نہ جسم تیرا ہے. جب تو غیر کے آگے اپنے آپ کو جھکا لے, اپنی پیشانی جھکا دے, مسجد کا معاملہ ہے, یہاں قبلہ ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں آ کر اللہ کے حضور سجدہ کرتے ہیں, جو راز و نیاز ہے اللہ کے آگے کرتے ہیں, یہاں اللہ سے لینے کے لیے آنا ہے, اللہ ہی سے لینا ہے. بہت سے مسلمان ایسے ہیں یہاں آتے ہیں اور قبر پر سجدہ کر کے چلے جاتے ہیں, اور قبر کے آگے اپنی پیشانی جھکا کر چلے جاتے ہیں. بہت سے ایسے بھی ہیں وہاں سے مٹی اٹھا کر اپنی پیشانی پر لگا لیتے ہیں. سوچنا چاہیے ہم کیا کر رہے ہیں. یہ مضمون جو توحید کا بیان ہوا ہے سورہ اخلاص میں, وہ کیا ہمارے موافق ہے, کہ ہم اس کے موافق ہیں؟ ظاہر سی بات ہے یہ دل خراش, دل کو چھیننے والا واقعہ ہے, حادثہ ہے. اس سے ہر مسلمان کو اپنے آپ کو بچانا ہے. مسجد آ رہے ہیں, اللہ کا گھر ہے, اللہ سے مانگنے کے لیے آئے ہیں, اللہ سے مانگنے کے لیے آئے، اللہ تبارک و تعالی ہی دینے والے ہیں. اکبر الہ آبادی کہتے ہیں جو مانگ نہ ہو خودی سے، جو مانگ نہ ہو خدا ہی سے مانگ اے اکبر، جو مانگ نہ ہو خدا ہی سے مانگ اے اکبر. اسی قدر ہے جہاں آبرو نہیں جاتی، جہاں عزت نہیں جاتی وہاں آبرو بڑھتی ہے، عزت میں اضافہ ہوتا ہے. اس لیے اولیاء اللہ کی قبروں کی بے شک زیارت کی جائے، زیارت کرنا مستحب ہے. زیارت کا معنی کیا ہے؟ وہاں پہنچ کر یا دور سے، دونوں طریقے ہو سکتے ہیں. کہ سورہ فاتحہ سورہ اخلاص پڑھ کر ان کو ثواب پہنچایا جائے اور اللہ سے دعا مانگی جائے. جو بھی ولی ہے، نبی ہو، کوئی بھی ہو، یا عام مسلمان ہو جو قبرستان میں مدفون ہے، ان کے حق میں بھی زیارت ہے. اور زیارت سنت یا مستحب ہے، اور زیارت بھی ہر دن نہیں ہے. ہر دن زیارت ہوگی یہ بھی شریعت کی تعلیم نہیں ہے. شریعت کی تعلیم یہ ہے گاہے گاہے کہ کبھی کبھی قبروں کی زیارت کرو، اس سے آخرت کی طرف میلان ہوگا، دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوگی. اگر آدمی مستقل جائے تو یہ بات نہیں پیدا ہوگی، اس لیے مستقل جانے کی تعلیم نہیں ہے. تو زیارت کی جائے، عام مسلمان مرحومین کی بھی اور اولیاء کرام کی بھی، لیکن زیارت کا جو طریقہ شریعت نے بتایا ہے اس کے موافق زیارت ہو. باقی سر جھکانا اللہ کے آگے ہے، اور سجدہ کرنا اللہ کے آگے ہے، اور اپنی مراد مانگنا اللہ سے آگے ہے. یہ سب مضمون سورہ اخلاص کے اندر بیان ہوا ہے، ہم ہر ہمیشہ پڑھتے اور سنتے ہیں، اس لیے مناسب سمجھا گیا کہ اس کو بیان کر دیا جائے. اللہ ہماری شرک اور شرکیات سے بھرپور حفاظت فرمائے.